یا شعر عارف بالله شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں.
زندگی بھر کو فتابریانیاں کھایا کیا, زندگی بھر کو فتابریانیاں کھایا کیا, خاک تن میں خاک رنگی اس طرح لایا کیا, خاک تن میں خاک رنگی اس طرح لایا کیا, زندگی بھر کو فتابریانیاں کھایا کیا, خاک تن میں خاک رنگی اس طرح لایا کیا, عمر کو مت خاک کر غفلت سے رنگی خاک پر, عمر کو مت خاک کر غفلت سے رنگی خاک پر, ایک دن پوچھے گا مالک یہ بتا کیا کیا کیا, ایک دن پوچھے گا مالک یہ بتا کیا کیا کیا, زندگی بھر کو فتابریانیاں کھایا کیا, ایک دن پوچھے گا مالک یہ بتا کیا کیا کیا, بس وہی محفوظ رہتا ہے گناہوں سے صدا, بس وہی محفوظ رہتا ہے گناہوں سے صدا, اپنی رحمت کا خدا نے جس پہ بھی سایہ کیا, اپنی رحمت کا خدا نے جس پہ بھی سایہ کیا, بس وہی محفوظ رہتا ہے گناہوں سے صدا, بس وہی محفوظ رہتا ہے گناہوں سے صدا, اپنی رحمت کا خدا نے جس پہ بھی سایہ کیا, ایک دن پوچھے گا مالک یہ بتا کیا کیا کیا. حسن جب فانی ہوا تو پھر کہاں جائے گا تو, حسن جب فانی ہوا تو پھر کہاں جائے گا تو, حسن جب فانی ہوا تو پھر کہاں جائے گا تو, رات دن تو جن بتوں کا آہ گن گایا کیا, رات دن تو جن بتوں کا آہ گن گایا کیا, عمر کو مت خاک کر غفلت سے رنگی خاک پر, عمر کو مت خاک کر غفلت سے رنگی خاک پر, ایک دن پوچھے گا مالک یہ بتا کیا کیا کیا, روز محشر ان گنہگاروں کی بھی ہوگی نجات.
شیر ملاحظہ.
روز محشر ان گنہگاروں کی بھی ہوگی نجات. روز محشر ان گنہگاروں کی بھی ہوگی نجات. اشک باری سے گناہ پر جو پشتایا کیا, اشک باری سے گناہوں پر جو پچھتایا کیا. روز محشر ان گنہگاروں کی بھی ہوگی نجات. روز محشر ان گنہگاروں کی بھی ہوگی نجات. اشک باری سے گناہوں پر جو پشتایا کیا, ایک دن پوچھے گا مالک یہ بتا کیا کیا کیا. ہائے یہ انجام بد ظالم تیرا عشق مجاز, ہائے یہ انجام بد ظالم تیرا عشق مجاز. عمر بھر آپس میں دل پھر کیسا شرمایا کیا, عمر بھر آپس میں دل بھر کیسا شرمایا کیا. ایک دن پوچھے گا مالک یہ بتا کیا کیا کیا.
حضرت والا دعوت برکاتہم کا مقطع ہے.
جس نے بھی اختر کیا ان پر فدا دونوں جہاں, جس نے بھی اختر کیا ان پر فدا دونوں جہاں, جس نے بھی اختر کیا ان پر فدا دونوں جہاں. ہر نفس وہ حاصل دونوں جہاں پایا کیا, ہر نفس وہ حاصل دونوں جہاں پایا کیا. جس نے بھی اختر کیا ان پر فدا دونوں جہاں, جس نے بھی اختر کیا ان پر فدا دونوں جہاں. ہر نفس وہ حاصل دونوں جہاں پایا کیا. زندگی بھر کوفتہ بریانیاں کھایا کیا, زندگی بھر کوفتہ بریانیاں کھایا کیا. ایک دن پوچھے گا مالک یہ بتا کیا کیا کیا, ایک دن پوچھے گا مالک یہ بتا کیا کیا کیا.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت والا کی یہ نظم, یہ اشعار جو آپ سن رہے تھے, اصل میں ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا جب تک اللہ رب العزت اس سے ہر شخص سے پانچ سوال نہ کر لے. تو یقیناً انسان نے عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, کن کاموں میں خرچ کی, مال کہاں سے آیا, کہاں خرچ کیا, تو ہم میں سے ہر شخص ہی اپنا اپنا محاسبہ کرے اور کرنا چاہیے. صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں، یعنی مختلف نعمتیں ہیں. کسی نعمت کو کھاتے ہیں، کسی کو پہنتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، تو مختلف نعمتیں ہیں جو رات دن ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمیں ان نعمتوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ میں نے اتنی نعمتیں عطا کی تھی، تو نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں. تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کوفتے، بریانی اور نہ جانے کیا کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رزق میں ہمیں عطا فرمائی ہیں. اگر رزق حلال ہو اور یہ ساری اشیاء کھا کر اللہ کا آدمی شکر ادا کرے تو بلا شبہ نعمتیں ہی ہیں ساری ہیں. لیکن یہ سب کچھ کھا کر اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے احکام کو توڑے اور اس کے کہنے پر نہ چلے، اس کے نبی کے احکام کو توڑے، تو یقیناً ایسا شخص پھر باز پرس کے لائق ہے کہ اس کی گرفت کی جائے اور اس سے پوچھا جائے. تو بعض اوقات دنیا میں انسان بچ جاتا ہے، یہاں اس سے باز پرس نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں پوچھتا. لیکن اسی لیے اللہ نے آخرت میں ایک دن ایسا رکھا ہے کہ جو یہاں بچ بھی جائے تو آخر میں نہیں بچ سکتا. تو اس لیے بعض لوگ بے شک یہاں بچ جاتے ہیں، بلکہ اکثر ہر مجرم اپنے کیے کی سزا نہیں پاتا، لیکن اللہ نے اسی لیے ایک دن ایسا رکھا ہے جس کو یوم جزا بھی کہتے ہیں، بدلے کا دن، اور قیامت کا دن، مالک یوم الدین، مختلف نام ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ اس دن البتہ باز پرس فرمائیں گے کہ ہاں بھائی، ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تم نے اس کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. یہ بات میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ محض اشعار نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دلوں کو جلا بخشنے والی وہ اشعار ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے ہمیں قریب کرتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان میں غور و فکر کریں. محض لذت کے لیے ان کا استعمال نہ ہو کہ کانوں کو اچھے لگ رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہم سنیں بگوش ہوش، غور کر کے، اور پھر اس میں فکر بھی کریں کہ حقیقت یہی ہے. انشاءاللہ اگر ہوش کے کانوں سے ہم ان کو سنیں گے تو ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنیں گے. ورنہ تو لوگ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ قاری عبد الباسط کا کلام سنتے ہیں، بعض کسی اور قاری کا سنتے ہیں کہ صاحب بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب اتنا بنے کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگر کوئی آدمی قرآن سنے مطلب نہیں سمجھے گا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہے. یقیناً قرآن مجید آدمی مطلب سے پڑھے یا بغیر مطلب سمجھ کے پڑھے، ثواب تو ہر حال میں ہے. لیکن یقیناً اگر مطلب سمجھ کر آدمی سنے گا یا پڑھے گا تو اس کا اجر و ثواب یقیناً زیادہ ہوگا اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور جب یہ پتہ نہیں ہوتا تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے کل ہی کا واقعہ ہے، یہ میں نے مسجد میں بیان کیا تھا ابھی عصر کے بعد، اور یہاں بھی اس لیے کہ تاکہ اگر کوئی اس بیان میں موجود نہیں تھا تو اس تک بات پہنچے ذہن میں، اور یہ انتہائی ضروری چیز ہے اس لیے کہ لوگ اس میں مبتلا ہیں. میڈیا کے حوالے سے یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے ٹی وی پر میڈیا والوں نے فلم چلائی ہے، ایک عورت کو کوڑے لگتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اس پر پھر مختلف رنگا رنگ کے تبصرے لوگوں نے کیے ہیں. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ تختہ مشق بناتا ہے اسلام کو اور اہل اسلام کو. اللہ تعالیٰ ہی سے بہرحال اس پر ہمارا شکوہ ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ہمارا حزن، ہمارا ملال سب اللہ سے ہے، ہم کسی اور کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ملک اسلامی ہے، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اس کے باوجود جو ہے اسلام ہی سب سے زیادہ غریب. جس طرح ایک غریب آدمی کا جس کا جو جی چاہے کہہ دیتا ہے، ہمارے حضرت والا ہی بات فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی اپنے کمزور پر بڑا غصہ دکھاتا ہے، کہتا ہے صاحب غصے میں پاگل ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ غصہ جو ہے یہ ہمیشہ کمزور پہ کیوں آتا ہے، اگر اس سے کوئی تگڑا سامنے آ جائے تو کبھی غصہ نہیں آتا، پھر تو معافی مانگنا شروع کر دیتا، معاف کر دینا بھائی غلطی ہو گئی. لیکن اگر دیکھا کہ دب رہا ہے تو اس کو اور دباتے ہیں. تو یہی حال ہمارا بھی ہے. آج اسلام کو ہر آدمی دباتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. جو جتنا اس کو دبائے گا اسلام ابھرتا ہے. تو اس لیے چاہے لوگ جو کچھ بھی کہتے رہیں، ہم کسی کی حمایت یا مخالفت میں نہیں بول رہے، نہ ہمارا یہ مقصد ہے، لیکن ایک واقعے کو، ایسا واقعہ جو کہ مبہم ہے، جس کا سر اور پیر کا پتہ نہیں، ایک ایسا واقعہ کہ جس کے بارے میں یہ یقین نہیں کہ یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اور کس نے کیا ہے، کس کے ساتھ ہوا ہے، اور ایک ایسا واقعہ کہ جو ویسے بھی فلمی طور پر یا ڈرامے کے طور پر کوئی فلما سکتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر پورے ملک میں کھیجانی کیفیت پیدا کر دینا اور لوگوں کو ابھارنا دین اور اسلام کے خلاف. یقیناً وہ ڈائریکٹ اسلام کو تو برا نہیں کہہ سکتے، لیکن آسان صورت یہ ہے کہ اہل اسلام کو برا کہو، تاکہ جن کے ذریعے سے دین اور اسلام آتا ہے ان کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے، اور جب اعتماد ختم ہو جائے گا تو دین بھی ختم ہو جائے گا. دین تو سارا اعتماد پر ہی ہے، اور جن کے ذریعے سے دین ہم سیکھتے ہیں اگر ان پر اعتماد نہیں رہا تو پھر دین پر کیسے چلیں گے، ممکن نہیں رہے. تو ایک بات تو یہ ہے میری آپ سے گزارش، اس قسم کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو یہ چیزیں نہیں دیکھتے، لیکن اخبارات کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو تکلیف اور دکھ تو بہرحال ہوتا ہے کہ ایک ایسا معاملہ. تو یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ کچھ سزائیں شریعت نے رکھی ہیں، ایسی سزائیں جنہیں حدود کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے کچھ جرائم کی سزائیں متعین کی ہیں، مقرر کی ہیں، اور انہی سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے. یہ صرف چار قسم کی ہے، یعنی کوئی آدمی چوری کر لے تو اس پر سزا رکھی ہاتھ کاٹنے کی، اسی طرح سے اگر کوئی شخص تہمت لگائے کسی پاک دامن عورت پر تو اس کی سزا حد قذف جاری ہوتی ہے 80 کوڑے. ایسے ہی کوئی آدمی اگر شراب پی لے اور ثابت ہو جائے جرم تو اس پر بھی کوڑوں کی سزائیں رکھی ہیں. اور چوتھی سزا جو ہے وہ زنا کی ہے، کہ مرد اور عورتوں میں سے کوئی بھی اگر زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر اس صورت میں 100 کوڑے ہیں، لیکن اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی جو سزا رکھی شریعت نے وہ رجم اور سنسار کرنا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے، چنانچہ ایک واقعے میں ایک شخص جو کسی عورت کا ملازم تھا اس سے زنا سرزد ہو گیا. یقیناً جب ایک شخص جو ملازم ہے اور مال کا یقیناً اس کا حکم چلتا ہے تو دونوں کی رضامندی سے ہوا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اقرار کیا اپنے اس گناہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر، چونکہ غیر شادی شدہ تھا وہ، اس پر 100 کوڑے جاری فرمائے، اور جو عورت تھی مال کا وہ شادی شدہ تھی اس پر رجم کی سزا جاری فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے، لیکن آج اس دور میں لوگوں نے ایک ایسے واقعے کو جس کے سر پیر کا بھی پتہ نہیں ہے اس کو اچھالا. ہمیں نہیں پتا کہ واقعتاً یہ واقعہ پیش بھی آیا یا نہیں. اخباری ذرائع اور دیگر ذرائع سے جو پتہ چلتا ہے تو بعض لوگ نے یہ بات کہی کہ ہاں بھائی 2-4 مہینے پہلے غالباً یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اب وہ کس طرح سے پیش آیا اس کی پوری حقیقت سے واقف ہم نہیں. لیکن بعض اخبارات ہی کی روشنی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی خاتون جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر سسر کے ساتھ 3 سال سے رہ رہی تھی، انہی کے رشتے داروں کو جب اس بات کا علم ہوا، پتہ چلا، تو انہوں نے ہی یہ عمل کیا کہ اس کو سزا بھی جاری کی، حتیٰ کہ اس کو پکڑنے والے بھی ان کے اپنے محرم رشتے دار تھے اور انہوں نے سزا جاری کی. یقیناً چونکہ وہ شادی شدہ تھی تو ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ سنسار ہوتی، لیکن چونکہ کرنے والے اپنے طور پر کر رہے تھے اور کوئی مقتدر قوت تو تھی نہیں وہاں پر، اس لیے انہوں نے کوڑے بھی صرف 34 ہی لگائے. تو بہرحال یہ کہ واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہ میں نے جو کچھ بیان کیا یہ تو اخبارات کی روشنی میں نے بیان کیا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اسلامی نظام حکومت ہو یعنی مقتدر قوت ہو جو قوت نافذہ ہوتی ہے تو یقیناً پھر یہ چاروں حدود اپنی جگہ پر موجود ہیں, قرآن حکم ہے. اس لیے اس قسم کے واقعے کو دیکھ کر سن کر کسی سے ہمارا جو ہے وہ سیخپا ہو جانا یا تبصرے کرنا یا خدا نہ کرے ان سزاؤں کو جو قرآنی سزائیں ہیں ظالمانہ کہنا یہ بڑی سخت بات ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی میں ان سزاؤں کو نہیں مانتا یا قرآن میں جو لکھا ہے میں نہیں مانتا علیہ عزب اللہ, تو مسلمان کہاں رہے گا. میرا مطلب یہ کہ یہ واقعہ ہوا ہو یا نہ ہو یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہم ان باتوں پر مشتعل ہو کر جو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور بعض اوقات اس پر تبصرے کرتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ہمیں اسلام سے خارج کر دے. اور لوگوں کو بھی اس آگ کو بھڑکانا نہیں چاہیے جیسا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں مزید. اور جو بظاہر بعض جو لوگ معتدل ہیں ان سے جو بات پتہ چلی ہے وہ یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ سوات میں چونکہ امن معاہدہ ہوا ہے, اس سے پہلے جو خون اور غارت گری ہو رہی تھی آپ سب جانتے ہیں, شہروں کو تباہ کر کے رکھ دیا, اسکول تباہ ہو گئے, کالج تباہ ہو گئے, بازار تباہ ہو گئے, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, نہ جانے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے اور کتنے بچے جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ لاشیں ماؤں کے ہاتھوں میں آئیں اور کتنی جو ہے وہ مائیں ان کی گودے اجڑ گئیں. تو اس وقت جو ہے ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا, کوئی نہیں دکھاتا تھا کہ بھئی یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز کو اچھالا جا رہا ہے باقاعدہ صرف اسلام کے خلاف, اور تاکہ معاہدہ نہ ہو بس, اب معاہدہ ٹوٹ جائے, اور جب معاہدہ ٹوٹ جائے تو پھر اسی طرح سے قتل و غارت گری ہو, پھر چاہے عورتوں کی عزت اور عصمتیں لٹتی رہیں, پھر چاہے بچے قتل ہوتے رہیں, پھر چاہے لوگ بے گھر ہوتے رہیں, ان کو پھر کچھ نہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل میں اس وقت جن لوگوں کے کنٹرول میں میڈیا ہے تو عام طور پر کوئی دیندار لوگ تو ہوتے نہیں, عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں, اور بلکہ اگر میں کہوں کہ بے دین لوگ ہوتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا, اور وہ ہر ایسی بات کو اچھالتے ہیں کہ جو جس سے فتنہ و فساد پیدا ہو. ابھی چند دن پہلے غالب مہینہ ہوا ہوگا میرے پاس بھی اس قسم کا ایک فون آیا, اور اس میں دین کے ایک مسئلے کے متعلق انہوں نے بات کی, تو خاتون تھیں, تو میں نے ان کو جب صحیح مسئلہ بتانے کی کوشش کی تو وہ ایک دم سیکھ پاؤ گئے, اور تھی وہ کسی میڈیا سے تعلق رکھنے والی, اور کہا کہ میں ہم اس مسئلے کو آن لائن پہ جو ہے لائیں گے اور پھر جو ہے دیکھیں گے پاکستان میں تم رہتے ہو یا ہم رہتے ہیں. تو یہ تو ان لوگوں کے معاملات, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, ان کی تو ان کا نقطۂ نگاہ ہی ہے. اس لیے یہ ہر اس بات کو جو ان کے مطلب کی ہوتی ہے اس کو اچھالتے ہیں, اور اب چونکہ امریکہ نے کہہ دیا 1.5 ارب ڈالر جو ہے وہ امداد بھی دیں گے اور دیں گے بھی این جی اوز کو, تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ہر وہ معاملہ جس سے ان کے لیے امداد کھل کر آئے. تو امریکہ بہادر تو خوش ہوگا اس بات سے کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو, خود مسلمان جو ہیں اپنے دین کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, علیہ عزب اللہ میں نہیں سمجھتا, لیکن لوگ جو ہے ان کو غلط طریقے سے اکساتے ہیں جس کی بنا پر اس قسم کے فساد اور فتنے پیدا ہونے کے خطرات سامنے آتے ہیں. لیکن یہاں جو اصل معاملہ ہے اس پر نہ ہم فیصلہ کرتے نہ کوئی بات کر سکتے نہ کہتے, وہ کیا واقعہ ہوا بھی یہ نہیں ہوا ہمیں کچھ پتا نہیں, لیکن ہم تو صرف اتنی بات جانتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات پر تبصرہ مت کیجیے. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے جسم کا خالق بھی اللہ ہے اور جسم کی ضرورتوں کا خالق بھی اللہ تعالی ہے. کون لوگ کس سزا سے جو ہے وہ جرم سے رک سکتا ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں, ورنہ سزائیں تو بہت مل رہی ہیں, چوروں کو بھی سزا ملتی ہیں, شرابیوں کو بھی سزائیں ملتی ہیں, لیکن پھر بھی نہ شرابی کم ہوتے نہ چور کم ہوتے نہ زانی کم ہوتے, وجہ کیا ہے کہ وہ سزائیں دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم نہیں دیا ہوا. تو اللہ نے جو سزائیں جاری کی ہیں ثابت ہونے کے بعد, یہ نہیں ہے کہ کسی نے ویسے کہہ دیا, ایسا نہیں, چوری کی سزا بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا تو ثابت ہو جائے, اس کے لیے بہت سی شرائط ہیں. ایسے مکان سے چوری ہونا کہ جہاں واقعتاً چوری کا لفظ صادق آئے, اگر کسی نے مسجد میں کوئی چیز رکھ دی تھی چوری کر لی تو وہ چوری کے حکم میں داخل نہیں ہو، یعنی اس پر حد نہیں نافذ ہوگی. میرا مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں شرائط تو ایسی ہیں کہ وہ شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے حد خود بخود ساقط ہو جاتی ہے. اور حدود کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر ادنا شبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو حد نہیں لگتی پھر. لیکن حد نہ لگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجرم کو کھلی چھٹی دے دی جائے، بلکہ پھر تعزیری سزا جاری ہوتی ہے. قاضی یا جو بھی حاکم ہے وہ اپنی ثوابدید کے مطابق اس کو سزا جاری کرے گا کہ جس سے وہ جرائم سے باز آ جائے، یہ مقصد ہوتا ہے. اور زنا کی سزا تو بہت زیادہ سخت ہے، لیکن جہاں سخت سزا ہے اس کا ثبوت مہیا کرنا یہ بھی بہت زیادہ سخت ہے. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ زنا کو ثابت بھی کر سکے. اس کے لیے چار عادل گواہوں کا اپنی آنکھوں سے اس معاملے کو دیکھنا ضروری ہے. کون لائے گا چار آدمی؟ اور اس میں بھی بہت ساری پھر آگے چل کر ہیں، یعنی بعض نے یہاں تک بھی لکھا کہ جب سب کچھ ثابت ہو جائے تو اب اس کے بعد اگر کسی کو سنسار کرنے کا موقع آئے تو سب سے پہلے تو ان گواہوں سے کہا جائے گا کہ بھئی تم اب پتھر مارو پہلے. اگر اس وقت وہ ہچکچائیں نہ ماریں تو اسی وقت حد بھی ساقط ہو جائے گی. تو بہت ساری آخر دم تک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت ان چاروں میں سے ایک بھی مکر گیا تو پھر ان کی خیر نہیں، ان پر حد قذف لگے گی کہ انہوں نے تہمت کیوں لگائی کسی پر. تو یہ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے کہ بس فوراً شریعت نے اگر سخت سزا جاری کی ہے تو اس کا ثبوت بھی بڑا سخت رکھا ہے، معیار بھی ایسے ہی کیا ہے تاکہ ہر آدمی کسی پر الزام نہ لگا سکے. البتہ اتنی بات دیکھیے، قرآن مجید میں جہاں چوری کی سزا کا ذکر ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، تو یہاں مرد کا ذکر پہلے کیا. لیکن جب زنا کا معاملہ آیا تو یہاں والزانیۃ والزانی کہا، پہلے زانیہ کا ذکر ہے پھر زانی کا ذکر. وجہ اس کی کیا ہے؟ عورت میں اللہ نے شرم و حیا رکھی ہے، عفت رکھی ہے، اس سے زنا جیسا عمل یہ بعید بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی اگر ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے زانیہ کا ذکر کیا کہ یہ بعید بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کماؤ، کسب کرو، محنت کرو، کوشش کرو. وہ اگر چوری کرتا ہے تو اس کے لیے عیب کی بات ہے، اس لیے والسارق پہلے لائے اور والسارقۃ بعد میں لائے. تو یہ نوک پلکیں ہیں جو شریعت نے رکھی ہیں کہ زنا کا کام ایسا ہے کہ جو عورت سے سرزد ہونا عیب ہے، اور چوری کا کام یہ مرد سے سرزد ہونا عیب ہے. اور قرآن مجید میں باقی بھی جو احکام ہیں زیادہ تر مردوں کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اور اس میں عورتیں ضمناً شامل ہوتی ہیں. لیکن یہ معاملات اتنے اہم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ مردوں کو مقدم نہیں کیا اس معاملے میں، بلکہ عورت کو مقدم کیا. الزانیہ تو والزانی، اور آگے فرمایا فجلدوا کل واحد منھما مئۃ جلدۃ، اگر دونوں سے زنا سرزد ہو جائے تو 100 کوڑے مارو. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ ولا تأخذکم بهما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں تمہارے دل میں رحم نہ آئے بالکل بھی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اتنا سخت حکم ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نافذ اس وقت ہوگا جب ثابت بھی ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے شاید 2-3 واقعات ایسے رونما ہوئے. سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں واقعہ رونما ہوا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں یہ بات بھی کہی ممبر پر بیٹھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نافذ فرمایا، رجم بھی فرمایا، کوڑوں کی سزائیں بھی دی. یقیناً اس میں یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اگر خدا نہ کرے کسی عورت کے ساتھ زبردستی اس عمل کا ارتکاب کیا گیا ہے تو عورت بے گناہ ہے، اس پر شریعت سزا نافذ نہیں کرتی. یہ تو اسی صورت میں ہے جبکہ باہمی رضامندی سے ہو. تو اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ عورت پکڑی گئی اور بس کو فوراً سزا جاری کر دی گئی. تو شریعت نے اس قسم کے احکام میں بہت شرائط لگائی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور لوگ بس صرف بدنام کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں منہ سے بات نکال دیتے ہیں. اس لیے اپنے دین کے بارے میں ایک تو یہ کہ آدمی کو پختہ عقیدے کا ہونا چاہیے کہ بھائی الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو سزائیں رکھی ہیں وہ عوام الناس کے فائدے کے لیے. اب آپ بتائیے اگر ایک چور کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں اور اس کو عبرت ہوتی ہے, لوگوں کتنے لوگوں کو عبرت ہوگی؟ تو اگر ایک آدھ چور ڈاکو کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں تو کتنے جرائم کا قلقمہ ہو جائے گا؟ ورنہ رات دن چور پکڑے بھی جاتے ہیں, چھوٹ بھی جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, ویسے کے ویسے ہو رہا ہے. اتنے گروپ پکڑ لیے, اتنے پکڑ لیے, اتنے گینگ پکڑ لیے, روز ہی پکڑے جا رہے ہیں, اس کے باوجود نہ چوریاں کم ہوتی نہ جو اسٹیٹ کرائم کم ہوتے, کچھ کم نہیں ہو رہا, وہیں کا وہیں ہے. پولیس کی نفرے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, جو کچھ کر لو کچھ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے کہ احکام شریعت پر عمل نہیں. تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو خوب سمجھنا چاہیے. یہ باتیں چونکہ گھروں میں بھی ڈسکس کی جاتی ہیں, عورتیں بھی کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہیں, اور یقیناً اب ٹی وی اب میڈیا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس سے کوئی غافل ہے. ہر آدمی جانتا ہے, اور جو چاہتے ہیں وہ آپ کے کانوں تک بات پہنچا دیتے ہیں, آپ کی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں. لیکن بعض اوقات آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے, کانوں کا سنا بھی غلط ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, اور اگر کوئی بات کرے تو اس کو منہ توڑ جواب بھی دینا چاہیے, لیکن ایسے طریقے پر کہ جس سے کسی کو مشتعل کرنا مقصود نہ ہو. اصل بات اپنی بات دلیل کے ساتھ کہنی مقصد. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے, اور جو غلط قسم کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ موقع نہیں تھا کہ ان باتوں کو اچھالا جاتا. بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے سوات میں حکومت, صوبائی حکومت کے درمیان اور وہاں کی جو اسلامی قوتیں ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے, تو الحمدللہ اس کے بعد سے کافی امن و امان ہے, لوگوں نے کافی خوشیاں منائی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہلے سے یہی معاملہ چلتے آئے ہیں, یعنی یہاں پر نظام اسلام ہی تھا خاص طور پر سزائیں کی حد تک. چنانچہ والی سوات جب تھا اس وقت بھی یہاں پر اسی طرح کی سزائیں ہوتی تھیں, لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا اہل ہے. پرویز مشرف کے دور میں بدبخت کے اس نے ان سزاؤں کو ختم کیا, اور والی سوات کو بھی وہاں سے ہٹا کر دوسرا نظام قائم کیا. تو اس کے بعد سے جو ہے یہ معاملات خراب ہوتے چلے گئے, اور یہاں تک کہ قتل و غارت گری اور جو کچھ آپ کے سامنے باتیں آئیں وہ آ رہی ہیں. اب جا کر کچھ امن و امان قائم ہوا, لوگوں نے سکون کا سانس لیا. تو اب امریکہ نہیں چاہتا, غیر اسلامی قوتیں نہیں چاہتی, کمیونسٹ نہیں چاہتے, اور دیگر جو اسلام دشمن طاقتیں وہ نہیں چاہتی کہ یہ معاہدہ برقرار رہے. اور پھر جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں, جو جاسوس امریکی جاسوس این جی اوز ہیں جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں وہاں پر, اس لیے کرنے کو کچھ نہیں, ان کو اجازت نہیں دی جاتی کچھ کرنے کے لیے. جب کرنے کی اجازت نہیں جاتی تو ان کو کارکردگی دکھانے کا موقع نہیں ملتا, جب نہیں ملتا تو ان کو فنڈ کیسے ملیں گے؟ لہذا انہوں نے یہ صورت پیدا کی کہ پہلے وہ 15-20 دن پہلے حکومت کے پاس گئے صوبائی, اور ان سے کہا کہ جی یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ثبوت لائیے ہم کارروائی کریں گے, لیکن ثبوت تو نہیں لائے 15-20 دن میں, البتہ میڈیا کو جا کے یہ ویڈیو دے دی اور انہوں نے فوراً چلا دی. اور دیکھو ملک میں کس طرح طوفانی طور پر ایک چینل سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, اور اخبارات, اور آپ دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے, ہمیں اپنے ایسا کردار ادا کرنے کی توفیق دے کہ جو اسلام کی ترقی کا سبب بنے. ہمارا کردار بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے دور ہٹیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مختصر ذکر کر لیں. ایک بات سن لیجئے بھائی, بات رہ گئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک فرمان جاری کیا تھا جس میں یہ فرمایا کہ علموا نساءکم سورۃ النور, کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. اور غالباً سورہ نساء کے بارے میں بھی کہ سورہ نساء اور سورہ نور اپنی عورتوں کو سکھاؤ, یعنی ان کو پڑھنے کا کہو اور اس کا ترجمہ تفسیر دیکھیں صحیح. اسی طرح سے مردوں کے لیے فرمایا کہ مردوں کو سورہ مائدہ پڑھنی چاہیے, اس میں احکام ان سے متعلق زیادہ ہیں. تو خواتین سے ہی میری گزارش ہے کہ وہ سورہ نور کا مطالعہ کریں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے معارف القرآن, اس کو دیکھیں. انشاءاللہ بہت سارے اشکالات ذہن سے نکل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہدایات ہمیں عطا ہوئی ہیں اس میں, تو اس کا بھی ہمیں پتہ چلے گا. اور خاص طور پر عفت اور عصمت سے متعلق جو ہے اور جو ہے وہ خاص طور پر ان صورتوں میں بیان ہے, تو اس کو خاص طور پر ہمیں مطالعے میں رکھنی چاہیے. اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ اتوار سے سورہ نور ہی کی تفسیر کو انشاءاللہ شروع کیا جائے تاکہ خواتین جو آتی ہیں یہاں سے ان کو کچھ فائدہ ہو اس سلسلے میں, اور سورہ نور کی تفسیر انشاءاللہ بیان ہوگی. تو کوشش کریں کہ خواتین زیادہ سے زیادہ آئیں تاکہ انہیں دین کے بارے میں زیادہ آگاہی ہو, کیونکہ مرد حضرات تو کہیں نہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ دین کی بات سیکھ لیتے ہیں, لیکن خواتین کے لیے اس قسم کے مواقع کم ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں اتوار کو جو بیان ہوتا ہے اور مختلف حضرات تشریف لاتے ہیں بیت المکرم میں, کوشش کیا کریں کہ وہاں بھی آئیں, خواتین کو لائیں تاکہ ان کو بھی کچھ دین کی باتیں معلوم ہوں اور دین پر عمل کرنا آسان ہو. ماحول اگر ہم فراہم کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی, اگر ہم ماحول فراہم نہیں کریں گے تو اس میں پھر خواتین کو الزام دینا درست نہیں ہے. ہم ماحول فراہم کریں انشاءاللہ, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے نکالیں گے اور کھولیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. خوار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دشمنان اسلام کے سامنے رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اسلام کو, اہل اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما دیجئے, عافیت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دیجئے, افتراق اور انتشار سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ بے شک صداؤں کے مستحق ہیں لیکن معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے, اے اللہ جو صدائیں اس وقت مل رہی ہیں آپ معاف فرما دیجئے, کرم کے معاملے فرمائیے, ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ اللہ جس سے آپ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں, آپ کا کرم متوجہ ہو جائے, آپ کا فضل متوجہ ہو جائے. اے اللہ پورے ملک میں پر ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے نالائقوں کی وجہ سے ہمیں تباہ و برباد نہ فرما. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. اے اللہ ہمارے بے وقوفوں کی وجہ سے کہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے, آپ کرم فرمائیے, رحم فرما دیجئے. یا اللہ اپنا فضل فرمائیے, عافیت دارے نصیب فرما دیجئے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ رات دن ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اے اللہ تم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ اگر آپ نے دستگیری نہ فرمائی, آپ نے ہماری مدد نہ فرمائی, اے اللہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. یا اللہ تو ہم پر رحم فرما, ہماری اولاد پر رحم فرما, ہمارے گھر والوں پر رحم فرما, ہمارے ماں باپ پر رحم فرما, تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر رحم فرما, سب کو اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ آپ کی محبت کے صدقے میں, اے اللہ سب میں آپس میں محبت پیدا فرما دے, سب کے دلوں کو جوڑ دے. یا اللہ اپنے فضل خاص فرمائیے, اپنا فضل خاص فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے جن جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے. اے اللہ اس ذکر کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے یا اللہ ان مقامات کو منور فرما دے، روشن فرما دے. اے اللہ اس گھر کو اپنے فضل سے منور فرما دیجئے، روشن فرما دیجئے، اپنے نام لینے کی برکت سے یا اللہ اس گھر کو منور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس گھر کو ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ دور فرما دیجئے. اے اللہ ہر طرح کی حفاظت عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے بچا. اور یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے گھروں کو بھی اللہ منور فرما دے، روشن فرما دے. اے اللہ ذکر و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اپنے گھروں کو یا اللہ عبادت گاہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، تیرا ذکر اور تیرے نام لینے کی توفیق ہر جگہ پر ہو، بازاروں میں بھی تیرا نام لیں، مسجدوں میں بھی تیرا نام لیں، گھروں میں بھی تیرا نام لیں، جنگلوں میں بھی تیرا نام لیں، اے اللہ پہاڑوں پر بھی تیرا نام لیں، دریاؤں میں بھی تیرا نام لیں، فضاؤں میں بھی تیرا نام لیں. یا اللہ اپنے نام لینے کی قوت اور طاقت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ نام لینے کی لذت عطا فرما دے. اے اللہ جس جگہ جائیں تیرا چرچا کریں، جہاں جائیں تیرا ذکر چھیڑ دیں. اے اللہ ایسی محبت عطا فرما دے، ایسی محبت عطا فرما دے کہ تیری محبت میں لوگ ہمیں دیوانہ کہیں. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہم اپنے محبوب بنا لے اور تو ہمارا محبوب بن جا. اے اللہ بلا شبہ جو حق تھا اے اللہ ہم ادا نہیں کر پائے، اے اللہ تو ہمارا مالک و خالق ہے، تو ہمارا محبوب ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. اے اللہ رب ہونے کا جو حق ہے ہم ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہمیں تیری عبادت ایسی نہیں کر سکے جیسی ہمیں کرنی چاہیے. ما عبدنا کا حق کا عبادتک و ما عرفنا کا حق کا معرفتک. اے اللہ تو ہمارے جرائم کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ درد دل عطا فرما دیجئے، اے اللہ درد دل عطا فرما دیجئے، اے اللہ قلبی سکون عطا فرما دیجئے. یا اللہ جسمانی سکون بھی عطا فرمائیے، روحانی سکون بھی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کے قبلوں کو درست فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے رخ کو درست فرما دیجئے، ہمارے قبلے کو درست فرما دیجئے. اے اللہ اپنی عبادت کی ہمیں اس کا ذوق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی عبادت کا ذوق عطا فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اے اللہ اس وقت دین کی جو حالت ہے، اے اللہ غریب الغرباء ہوا ہوا ہے، اے اللہ اس کا ہم شکوا اور حضور اور ملال سب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. اے اللہ ہمارے آنسو بھی آپ کے لیے، ہمارا حضور و ملال بھی آپ سے، ہمارا شکوا بھی آپ سے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجئے اور مسلمانوں کی حالت کو بہتر فرما دیجئے. یقیناً اس میں ہمارا اپنا ہی قصور ہے. اے مالک و خالق، آپ تو کرم فرمانے پر لگے ہوئے ہیں، آپ تو کرم فرما سکتے ہیں. اے اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھ لیجئے، رحم فرما دیجئے. اے اللہ دشمن بھی ہم میں تما کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں. اے اللہ تو اپنا کرم فرما دے، اے اللہ تو نہ چھوٹے، اے اللہ تیرا چھوٹنا غضب ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کا نور عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو مطمئن فرما دیجئے، قلبی سکون عطا فرما دیجئے، اپنے نام لینے کی اے اللہ ہمت اور طاقت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دستگیری فرما، ہمارے بچوں کی دستگیری فرما، اے اللہ ہماری نوجوان نسل کی دستگیری فرما، ہمارے بوڑھوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا فرما، جوانوں کو ہدایت عطا فرما، مردوں اور عورتوں کو ہدایت عطا فرما، بچوں اور بچیوں کو ہدایت عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ ہماری آپ نے آنکھیں سلامت رکھی ہیں، ہماری یا اللہ دل کی آنکھیں بھی کھول دیجئے. اے اللہ ہمیں بصارت تو عطا فرمائی ہے، بصیرت بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بصیرت بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت عطا فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما, اے اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما, اے اللہ یہاں پر قوانین اسلام کو نافذ فرما دے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اپنی آنکھوں سے یا اللہ, اے اللہ دین اسلام کو نافذ ہو کر اس کے ثمرات کو ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح معنی میں مخلص رہنما ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ صحیح مخلص رہنما عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اچھی نیک قیادت عطا فرما دے, ہمارے شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ اپنا فضل فرما دے اور کرم فرما دے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اهلك الكفرة والمشركين, اللهم اهلك الكفرة والمشركين, اللهم اهلك الكفرة والمشركين, اللهم اهلكهم كإهلاك عاد وثمود, اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر, اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر, اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر, وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين, وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين, وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.